اس بحث کا آغاز کیا تھا. قرآن شناسی ہمارا بنیادی ہدف ہے یہاں پر, اور ہم نے کہا کہ علمی درسگاہوں کے اندر, ہو ذات علمیہ کے اندر, دینی درسگاہوں میں قرآن مجید کے حوالے سے جب ہم اکیڈمک بحث کرتے ہیں, ایک علمی گفتگو ہوتی ہے, تو دو طرح کی بحثیں کرتے ہیں. یہ اصطلاحات ہیں, اب یہ ٹرمینالوجیز ہیں جو ان درسگاہوں کے اندر عام ہیں, اور جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں یہاں پر ان کے لیے یہ نارمل سی چیز ہے. ایک مرتبہ ہم کیا کرتے ہیں, قرآن مجید یعنی معارف قرآن پر گفتگو کرتے ہیں. ایک دفعہ ہم خود جو ہے علوم قرآن پر کرتے ہیں, یعنی علوم قرآن سے مراد یہاں پر کیا ہے, خود براہ راست متن قرآن پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے, آیات قرآنی کو براہ راست ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں, بلکہ قرآن سے ریلیٹڈ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں, بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں. مثال کے طور پر کل ہم نے خلاصہ جو باتیں عرض کی اس کا ایک خلاصہ بیان کر رہا ہوں نئے حضرات کے لیے. مثال کے طور پر اس قرآن کو کس نے جمع کیا, کیونکہ قرآن تو بتدریج ابلاغ ہوا ہے. یہ درست ہے کہ قلب مطہر رسول گرامی اسلام کے اوپر ایک دفعہ قرآن مجید کا نزول ہوا شب قدر میں, ایک دفعہ ہم یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے بہت سارے اور مسائل ہیں, بعض اعتراضات کرتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے, کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید آپ لوگوں کے پاس موجود ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے, کچھ چیزیں مسنگ ہو چکی ہیں, نعوذ باللہ. اعتراضات ہوتا ہے, تاریخ کے اندر مسلمانوں نے ایک دوسرے کو پر اعتراضات کیے ہیں, مسلمانوں کی کتابوں میں بہت ساری کتب کے اندر یہ مسائل موجود ہیں. اگر کہ کوئی کنسپٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, کوئی بھی مسلک آج جینون طریقے سے, کوئی بھی عالم دین اس بات کا قائل نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی چیز کم ہو چکی ہے یا قرآن مجید کے اندر کوئی چیز زیادہ ہو چکی ہے, اضافہ ہو چکا ہے, اس کا کوئی قائل نہیں ہے. اِنَّا نَحْنُ نَدَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن مجید میں نہ کوئی چیز ایک لفظ زیادہ آیا ہے, نہ قرآن مجید سے کوئی لفظ کم ہوا ہے, اور قرآن مجید کا پورے عالم اسلام میں ایک ہی نسخہ ہے. مشرق میں جائیں آپ, مغرب میں جائیں آپ, شیعہ مکتب فکر میں جائیں, سنی مکتب فکر میں, شیعوں کے جو اندر مختلف مکاتب فکر ہیں, چھوٹے چھوٹے مختلف مسالک ہیں, آپ ان کے پاس جائیں, اہل سنت کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مسالک ہیں ان کے اندر آپ چلے جائیں, جس بھی ماننے والے فالوورز کے اوپر لفظ مسلمان کا اطلاق آتا ہے, آپ ان کے کسی بھی عبادت گاہ میں جائیں گے آپ کو یہی قرآن مجید ملے گا. لیکن دیگر آسمانی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے. آپ دیکھتے ہیں خود جو کتاب ہے بائبل, تورات زبور انجیل, اس کے آپ ڈفرنٹ آپ دیکھیں گے, لوکا کا جو ہے بائبل ہے, متا کا بائبل ہے, مرقس کا بائبل ہے, جو ہے فلاں کا ہے, کیتھولک کا اپنا ہے, پروٹیسٹنٹ کا اپنا ہے, آرتھوڈاکس کا اپنا ہے, یہ جو ابھی نکلے ہیں جو وٹنس ان کا ایک اپنا ہے. وہاں پر کتاب اللہ جو اللہ کے نام پر, کلام اللہ کے نام پر, وحی اللہ کے نام پر جو چیز وہاں پر پیش ہو گئی ہے وہ نہیں رہی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں لوکا کے بائبل کو دیکھتے ہیں, متا کے بائبل کو دیکھتے ہیں, دونوں میں فرق ہے, آیتوں میں فرق ہے, ترتیب میں فرق ہے, چیزوں میں فرق ہے. جبکہ قرآن مجید آپ کہیں بھی, یہ الگ بات ہے کہ دیکھیں اگر فرض کرتے ہیں کہ کوئی مجھ جیسا خطیب آئے بدتینت قسم کا ممبر پہ اور مسلمانوں کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرے, زبردستی سے ٹھوسنے کی کوشش کرے, بدبینی پیدا کرے, لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرے اور کہے نہیں 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 فلاں مسلک یہ نہیں مانتا ہے, فلاں جو ہے اس کا نظریہ یہ نہیں, وہ الگ, وہ بیماری ہے, وہ خطیب کی بیماری ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جائیں تمام, حتیٰ جو ہمارے بعض ایسے مسلمان مسالک ہیں جن کو میجورٹی مسلمان کے طور پہ ایکسپٹ نہیں کرتی, میری مراد قادیانی ہے, آپ ان کے عبادت گاہ میں بھی جائیں باوجود اس کے کہ ہم ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر چکے ہیں, ہم ایکسپٹ نہیں کرتے, لیکن پھر بھی ظاہر ہے ان کا دعویٰ ہے, آپ ان کی عبادت گاہ میں جائیں تو بھی یہی قرآن مجید ملے گا, کوئی الگ سے نسخہ نہیں ملے گا. اور آج کل تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جو مشہور ترین رائٹر تھا, خطاط تھا, فونٹس جس کے تھے, جو فونٹس ہیں خط عثمان طہا کے نام سے مشہور ہے, یہ فونٹ زیادہ تر چل رہا ہے پورے عالم اسلام کے اندر, یہی اسی فونٹ کے ذریعے پرنٹنگ ہو رہی ہے, کوئی جو ہے مختلف قسم کا. اب یہ جو مسائل ہیں یہ کیا ہے, یہ وہ مسائل ہیں جس کے اوپر ہم علوم قرآن کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. میں نے یہاں صرف ایک جرنل پبلک لیکچر کے طور پر ان چیزوں کو نارمل شکل میں پیش کیا ہے, وہاں پر پھر علمی انداز میں گفتگو ہوتی ہے, وہاں پر ایویڈنس کے ساتھ پروف کے ساتھ ایک علمی ڈیبیٹ ہوتی ہے، ایک علمی ڈسکشن ہوتی ہے، کیا پاسبلٹی ہے، کیا ممکن ہے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی چیز ڈالا جا سکے، اضافہ کیا جا سکے، کیا وہاں سے کسی چیز کو کم کیا جانا پاسبل ہے یا نہیں ہے. خود قرآن مجید نے کل بھی عرض کر دیا کہ خود قرآن مجید نے چیلنج کر دیا، فاتو بھی صورت پہلے کا فاتو بھی آیتین، ایک آیت لے کے آؤ، نہیں لا سکے. پھر کا فاتو بھی صورت، پہلے صورت کی بات کی پھر آیت کی طرف آ گئے، صورت نہیں لا سکتے آیت لے آؤ. کہتے ہیں کہ جب سورہ فیل نازل ہوا تھا تو جب یہ آیا فاتو بھی صورت مثلہ، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام رسول اللہ ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام ہے، جیسے کہ تہمت لگا رہے ہو اللہ کے رسول کے اوپر، یہ نہ کلام رسول ہے نہ کلام کسی انسان ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. جب ہم پڑھ رہے ہیں یعنی اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہا کہ ٹھیک ہے کسی انسان نے بنایا ہے نا، تو آپ بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہے، آپ میں بھی ذہانت ہے، وہ بھی ذہانت. یہ نہیں ہو کہ ساری مائیں بھانچ ہو چکی ہیں، صرف ایک ماں نے ایک ایسا انسان پیدا کیا ہے جو اس طرح کی ایک کتاب بنا سکتا ہے، آپ بھی بنا کے لے آؤ. چلو پورا قرآن نہیں بنا سکتے ہو، ایک سورہ ہی بنا کے لے آؤ. کہتے ہیں کہ بیٹھ گئے یہ مشرکین، کٹے ہو گئے تمام جو ٹاپ کے ان کے جو علم ادب ہے عربی کے جو ماہرین اور ایکسپرٹ تھے وہ کٹے ہو گئے، جو عربی لٹریچر کے اندر ماہر تھے، جو شاعر تھے، جو ادیب تھے، جو فصاحت و بلاغت کے بڑے بڑے جو ہے فندے خان سمجھے جاتے تھے. کہا جی چلو جی بسم اللہ کوئی ایک سورہ بنا لیتے ہیں. بیٹھے سوچے سوچے سوچا سوچا نہیں بن پایا ان سے، خود ہی بناتے تھے، خود ہی اعتراض کرتے تھے. اس کے بعد کچھ نہ کچھ بنا کے سامنے لایا. اب سورہ فیل اس وقت نازل ہو چکا، کہنے لگے اسی کے وزن پہ ایک سورہ بنا لیا. اب بڑا جو ہے نا یہ لطیفہ ہے، سورہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، قرآن مجید کا مقابلہ کرنے آئے تھے. کہہ رہے الفیل والفیل، تم کیا جانو وہ ہاتھی، تم کیا جانو ہاتھی، وما ادراک ما الفیل، تم کیا جانو اس ہاتھی کے بارے میں، خرطوم طویل، اس کی لمبی سی سونڈ ہے. کیا اس سے آپ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ ہاتھی کو ڈسکرائب کر رہے ہیں آپ، ہاتھی کی تعریف کر رہے ہیں یا کوئی الہی پیغام دے رہے ہیں؟ نام سورہ فیل ہے لیکن اس کے اندر انسانیت کے لیے پیغامات ہیں. وہاں پر دکھانا چاہتا ہے کہ طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا ایک بادشاہ خانہ خدا کو ڈھانے کے لیے جب آ رہا تھا، وہ جو ہاتھی والے آ رہے تھے، تو اس وقت کیا ہوا؟ وہاں پر ایک میسج ڈیلیور ہو رہی ہے، ایک میسج آ رہا ہے، ایک نہیں کئی میسیجز نکلیں گے اس کے اندر سے. جو جو بشریت کی عقلیں ترقی کریں گی، روحانیت ترقی کرے گی، یہ میسیجز کھلتے جائیں گے. وہاں پر یہ بیان ہونا جا رہا ہے کہ جب خدا کی مقدس چیز بذات خود خطرے میں پڑتی ہے اور انسان اور اس مقدس کی ڈیفنس کرنے کے بجائے پیچھے قدم اٹھا کے بھاگ جاتا ہے، تو پھر خدا براہ راست مداخلت کرتا ہے. اور کائنات میں پہلی دفعہ خدا کینکریوں جیسے چھوٹے ہتھیار سے اس زمانے کے سب سے بڑے ہتھیار یعنی ہاتھی کے اوپر پہلی فضائی بمباری کرتا ہے، اس کا تذکرہ وہاں پر ہو رہا ہے. آپ آئے ہیں اس سورے کے مقابلے کے لیے، فیل کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، اس کی لمبی سونڈ ہے، اس کے پاؤں بڑے ہیں، وہ بڑا طاقتور ہے. یہ سورہ کیا سورہ فیل کے اندر ہاتھی کی تعریف ہو رہی ہے یا اس ہاتھی والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اور تاریخ کے اندر میسج دیا جا رہا ہے کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرہ باذن اللہ، کہ آپ جو ہے ولو حق پر ہوں تو کم ہوں تو بھی گھبرائیں نہیں. یہ اصل میں ڈسکرپشن وہاں پر کی جا رہی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو قرآن مجید نے کہا کہ نہیں لا سکتے. لو اجتمع الجن والانس، فرمایا اگر پورے جن و انس اکٹھے ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سمجھے چلو انسان نہیں کر سکتا، یہ ہم سمجھتے ہیں یہ جن ہم سے بڑا زیادہ طاقتور ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہم اشرف مخلوقات ہیں، ہم انسان جنوں سے زیادہ افضل ہیں، اشرف مخلوقات ہیں، ہماری صلاحیتیں ان سے زیادہ ہیں، ہماری پرواز ان سے زیادہ. یہ الگ بات ہے کہ ہم جو کہ افلاقی ہیں، ہم جو کہ خاکی ہیں، اصل میں ہمارا ہدف افلاقی ہونا ہے، لیکن ہم اپنی خاک سے پرواز ہی نہ کریں، بقول علامہ اقبال کے پھنسے رہیں اسی مٹی کے اندر، افلاق کی طرف جا ہی نہ سکیں. ہم خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، ہم اللہ کے نمائندے ہیں زمین پر، انی جائل فی الارض خلیفہ۔ بس کیا تھا یہ جو ہے، اس طرح کے بہت سارے مسائل آتے ہیں جسے ہم درسگاہوں کے اندر علوم قرآن کے عنوان سے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ تو آ گیا جو ہے کل کا جو مسئلہ تھا، اس میں خلاصہ، اور نئے افراد کی موجودگی کی وجہ سے کچھ اضافہ ضروری تھا۔ کل جو ہے ہماری ماؤں بہنوں کی طرف سے ایک سوال آیا کتبی شکل میں، رب المشرقین و رب المغربین سے کیا مراد ہے؟ مشرقین و مغربین عربی زبان میں کیا ہے؟ تمام زبانوں میں ہے، واحد ہے، سنگولر اور پھر پلورل ہے۔ عربی زبان میں فرق ہے، واحد کے بعد جمع ہے، ایک ہے، پھر اس کے بعد ایک سے زیادہ جتنے بھی ہیں اس کو ہم جمع گنتے ہیں، زیادہ جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ایسا نہیں ہے، ایک کے بعد ایک اور صیغہ آتا ہے جس کو ہم تثنیہ کہتے ہیں۔ یہاں پر اس تثنیہ نے ٹوینز دو 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 کے لیے ایک الگ سا صیغہ ہے، دو کو جمع شمار نہیں کیا جاتا عربی زبان میں۔ ہمارے پاس تمام زبانوں میں کیا کہتے ہیں، یا ایک ہے اس کے بعد، یا سنگل ہے اس کے بعد یا پلولر ہے، ایسا نہیں عربی زبان میں۔ یا سنگل ہے پھر یا ٹوینز ہیں، دو ہیں، تثنیہ ہیں، پھر اس کے بعد جمع کا مرحلہ آتا ہے۔ یہاں پر جو قرآن میں سورہ رحمان کی آیت ہے، رب المشرقین و رب المغربین، دو مغرب دو مشرق، اس کے علاوہ بھی قرآن مجید نے اس طرح کا طرز تخاطب اختیار کیا ہے۔ مثلا فرمایا رب المشرق والمغرب، ایک مشرق اور ایک مغرب کی وہاں پر بات کی گئی۔ بعض لوگوں نے فرمایا رب المشارق و رب المغارب، بہت سارے مشرق بہت سارے مغارب۔ اب تفسیر میں ہم آ جاتے ہیں تو اس سے ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے، جو نئی نسل ہے میں ان کے لیے واضح کر رہا ہوں، جو سائنس کے ساتھ زیادہ شغف رکھتے ہیں۔ البتہ ذاتی طور پر ہر انسان کو شغف ہے، بے شمول ہے بندے حقیر کے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ زمین کروی شکل میں ہے، زمین بیضوی شکل میں ہے۔ مشارق و مغارب، بہت سارے مشرق ہیں بہت سارے مغرب ہیں۔ سورج جو آج جس مشرق کے جس حصے سے سورج نے آج طلوع کیا تھا، کل اسی حصے سے سورج نے طلوع نہیں کرنا ہے، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے سورج طلوع کرے گا۔ یہاں پر مراد مشارق و مغارب سے اور مغربین و مشرقین سے مراد وہ مدار ہیں جہاں روزانہ سورج اس مدار کو بدلتا ہے، جہت وہی ہے، سمت وہی ہے، اسی ایک ہی مشرقی سمت کے اندر اس کے مختلف مدار ہیں۔ مثلا کبھی تھوڑا یہاں سے طلوع کر رہا تھا، اگلے دن تھوڑا یہاں سے طلوع کر رہا، اگلے دن تھوڑا تھا یہاں۔ یہ تمام کو قرآن مجید نے مشارق کے لفظ سے کبھی استعمال کیا ہے، کبھی مغارب، جس طرح غروب بھی اسی طرح ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، مغارب کے لفظ سے بھی استعمال کیا ہے۔ ایک تو جو ہے اس کے سلسلے میں جو علماء نے فرمایا وہ یہ بات ہے، اور بھی تفاسیر ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا عبارات اشارات و لطائف و حقائق، یہ رسول پاک کی حدیث ہے، فرمایا قرآن جو اس کی عبارتیں ہیں، اشارات ہیں، لطائف حقائق ہیں، عام آدمی اس کی تلاوت سے اس فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک شخص جوان بچہ آتا ہے، اس کو حفظ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، تلاوت کی دل نشینی اس کی روحانی کیفیت سے استفادہ کرتا ہے۔ ایک شخص، ایک محقق آتا ہے، صاحب تفسیر ہے، صاحب علوم اسلامیہ ہے، وہ آتا ہے قرآن مجید کے اندر، ایک لیول تک قرآن کی حقائق کو سمجھتا ہے، تفسیر کرتا ہے، لیکن کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میری کی ہوئی تفسیر آخری ہے، دی اینڈ ہے، اس کے بعد اب کوئی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی۔ نہیں، قرآن کی یہی تو معجزاتی اور کرشماتی اور الہی ہونے کا سب سے بڑا دلیل، سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن مجید ہر زمانے میں تر و تازہ ہے، ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے، ہر تا الی یوم القیامہ ہدایت ہے۔ اتنی تفسیریں لکھی جاتی ہیں، نئے نئے انکشافات سامنے آتے ہیں، دیگر علوم ترقی کر جاتے ہیں، وہ علوم بھی بعض اوقات مددگار عامل کے طور پہ سامنے آ جاتے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ انسانی عقل ترقی کرتی ہے، یہ کے بعد دیگر گزشتہ نسلوں کا تجربہ یہاں ٹرانسفر ہوتا ہے، گزشتہ نسلوں کا علم یہاں پہ ٹرانسفر ہوتا ہے، آج کی نسل کی خود تگ و دو اور جستجو، تحقیقات، مختلف قسم کے جو ہے ریسرچ کرنا، یہ ساری مل جاتی ہے نئی نسل کے پاس، جب چلی جاتی ہے وہ قرآن مجید کی اور گہرائیوں میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے نکلتا ہے۔ درحقیقت قرآن مجید بطور مثال ایک ایسا گہرا سمندر ہے جس میں سے ہر پیاسا آتا ہے، اپنی استطاعت، صلاحیت، طاقت اور وسائل جو وہ ساتھ لے کر آیا ہے، ٹولز جو اس کے پاس ہیں، اس کے مطابق وہاں سے کچھ نہ کچھ اٹھا کے چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ دی اینڈ ہے، یہ انتہا ہو گئی، ختم ہو گئی بات یہاں پر، بس یہ آخری بات ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا قرآن مجید کے بارے میں۔ فرمایا لطائف، لطائف ہیں، حقائق، اس کے اندر حقائق ہیں۔ اب حقائق کے اندر کتنے مراحل ہیں جس تک کون پہنچ سکتا ہے؟ طہارت روح ضروری ہے، طہارت فکر ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کے بہت سے ایسی وادیاں ہیں جہاں پر انسان سیر و سلوک کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتا، درک ہی نہیں کر سکتا، روحانی ترقی اور بالدگی اور روحانی پاکیزگی کے بغیر وہاں اسے پہنچ بھی نہیں سکتا ان حقائق کی طرف، ان لطائف کی طرف جو ذات پر اہدیت کی طرف سے ہے، جو توحید کے بارے میں ہے، توحید کی صفات کے بارے میں ہے، جو کیفیت وحی کے بارے میں ہے۔ وحی سمجھانے کو تو ہم سمجھا دیتے ہیں، بتانے کو تو یہاں پہ بیٹھ کے ہم بتا دیتے ہیں، خود بھی جا کے وہاں درسگاہوں میں پڑھ کے آ جاتے ہیں، لیکن سمجھنا عقلی طور پر اور روحانی اور قلبی طور پر اس کیفیت کو محسوس کرنا، یہ آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اس کے لیے انسان کو اس مقام میں پہنچنا پڑتا ہے، روحانی اتنی طہارت ہو، اندرونی طہارت ہو، سیر و سلوک سے گزرے، ایک پورا جو ہے خود کو ولی اللہ کے مرحلے تک پہنچ جائے، خود کو خلیفۃ اللہ فی الارض کے مقام تک انسان لے کے جائے، پھر کچھ مقامات کو انسان کیا کرتا ہے، درک کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب اس جو ہے ابتدائیہ کے بعد اگر میں آؤں گا اسی رب المشرقین والمغربین کے حوالے سے کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مولا فرمائے رب المشرقین اور رب المغربین سے کیا مراد ہے۔ بعض اوقات جب سوال کیا، دیکھا کہ سوال کرنے والے کی ذہنی سطح ایک لیول کی ہے، اسے اسی انداز سے جواب دیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں، یہ ناظر بلاغہ میں بھی ہے، لوگوں کی اس کی ذہنی سطح اور لیول کے مطابق گفتگو کرو، البتہ کوشش کرو سطح کو اوپر لے آؤ، یعنی کہ خود کو نیچے گرا دو، لیکن اس لیول پر گفتگو کرو، ساتھ ساتھ کوشش کرو کہ لوگوں کو اوپر بھی لے آؤ۔ تو لہذا ایک اور جگہ پر ایک اور شخص نے پھر سوال کیا، اس وقت جواب دیا اور فرمایا، کہتا ہے ان ابی بصیر، ابی بصیر بہت بڑے صحابی تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، فرمایا ان قول اللہ تعالی، پروردگار عالم کا یہ جو کلام ہے رب المشرقین و رب المغربین، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا المشرقین رسول اللہ و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوات والسلام، اللہم صل علی محمد، والمغربین الحسن والحسین و امثالہما تجری، اور فرمایا مغربین سے مراد امام حسن مجتبی اور امام حسین سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی تفسیر جو ہے موجود ہے۔ بنیادی طور پر سائنسی اعتبار سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر زمین بیضوی شکل میں ہے، کرے کی شکل میں ہے، تو اس کے تو بہت سارے مشارق و مغارب ہوں گے، ہر ملک کا ایک مشرق و مغرب ہے، ہر خطے میں اگر آپ جاتے ہیں، یورپ کے اندر جاتے ہیں، یورپ، یہاں پہ ہم یورپ میں ہیں، براعظم یورپ کے اندر بیٹھے ہیں، یورپ کا مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے، براعظم ایشیا میں جائیں گے وہاں بھی مشرق و مغرب آئے گا، براعظم افریقہ میں چلے جائیں گے وہیں پر بھی، جہاں جائیں گے، حتیٰ ایک شخص جو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی مشرق و مغرب کی جہتیں رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید ان اسرار و رموز کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ان اسرار و رموز کے اوپر تحقیقات کرو۔ وہ علوم جسے آپ خود حاصل کر سکتے ہو، ہم نے انسان کے ذہن اور عقل اور فہم و فراست میں اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ایجادات کر سکتا ہے، وہ آسمان کے سینے چیر سکتا ہے، وہ سمارٹ ٹیکنالوجی بنا سکتا ہے، وہ جو ہے زمین اور زمان کے فاصلے کم کر سکتا ہے، زمینی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، کیونکہ یہ صلاحیت انسان کے اندر ہم نے فیڈ کی ہے۔ لہذا وحی کی پھر ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے، وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، فرمایا میرا کام یہ ہے، میں اس چیز کی تعلیم دینے آیا ہوں جسے آپ اپنی انسانی صلاحیتوں سے، خالی عقل سے، تجربے سے، لیبورٹری کے اندر جو آپ مسلسل تجربات کرتے ہو، اس سے اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے، وہاں تک آپ پہنچ نہیں سکتے ہو، ان تفصیلات کے بارے میں آپ کوئی معلومات نہیں لے سکتے ہو۔ وہ تفصیلات کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ سمیت بہت ساری قرآن مجید کے اندر آیات ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی خبر سائنسدان نہیں دے سکتا، غیب کی خبر ہم اپنے تجربات سے نہیں لے سکتے ہیں، غیب کی خبر کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور آج ہمارے پاس غیب تک خبر اور رسائی کرنے کے وسائل کیا ہیں؟ قرآن مجید اور درست رہنمائی اور ہدایت پوری کائنات کے لیے، درست رہنمائی، درست ہدایت، ایسی ہدایت کو کہ بندے خدا کو واقعا عبد خدا بنائے. وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، ہم خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، خدا کے نمائندے ہیں زمین پر، اللہ کے نمائندے ہیں زمین پر، ہم نے اس نمائندگی کو ریفلیکٹ کرنا ہے، اپنے وجود میں بھی وہ نظر آنی چاہیے، تجلی ہونی چاہیے، جلوہ اس کا دکھائی دینا چاہیے، کائنات کے اندر بھی جہاں ہم بستے ہیں وہاں پر بھی یہ نمائندگی ریفلیکٹ کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے صفات باری تعالیٰ ہیں، اسے ریفلیکٹ نظر آنا چاہیے. الم یعلم بان اللہ یرا وہو مسیطر بکل شیء وہو محیط بکل شیء، ہمیں ہر طرف یہ دکھائی دینا چاہیے. ہدف و غایت خلقت کیا تھی؟ کہ ہم خلیفۃ اللہ بنے. اس تک رسائی ممکن نہیں لیبارٹری کے تجربات سے، عقل کی کلابازیوں سے یہ ممکن نہیں ہے. الا ما رحم ربی، الا کلام خدا کے بغیر، الا رسالت کے بغیر، الا نبوت کے بغیر، الا جو ہے خاندان عصمت و طہارت کے بغیر، الا جو رسول نے جن کی تربیت کی ہے، صحابہ کرام کے بغیر، تابعین کے بغیر، علماء کے بغیر، فقہا کے بغیر، اسلامی علوم کے اوپر تحقیقات کرنے والوں کے بغیر، کیونکہ آج ہم اسی کی طرف محتاج ہیں. لہذا ہدایت کے لیے ہم کیا ہیں؟ محتاج ہیں. ممکن ہے کہ ہم کمپیوٹر ایجاد کر سکیں، لیکن ہم یہ دریافت نہ کر سکیں کہ ما بعد الموت کیا ہونے والا ہے، لائف آفٹر ڈیتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا. قیامت میں کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. میں نے کس طرح کے وہاں پر حساب و کتاب دینے ہیں، سارا میں نے وہاں پر اپنی ڈیٹیل انڈیکس کھول کے بیٹھ جانا ہے. جی آڈٹ شروع ہو رہا ہے آپ کا، آپ بتائیں نا، 63 سال، 60 سال، 70 سال کا آڈٹ شروع ہو رہا ہے. چلے 15 سال بلوغت کے تھے، اس کے بعد 45 سال کی عمر کا آڈٹ کر رہے ہیں. جی فرشتے بیٹھے ہیں، لاؤ جناب ذرا، مجھے نہیں پتا، میری لیبارٹری نہیں بتا سکتی، میری لیبارٹری مجھے یہ نہیں بتائے گی کرام